أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے سورۃ زمر کی چند دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے, ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو سارے کے سارے اور وہ غفور الرحیم ہے, اور لوٹو اللہ کی طرف اور اسی کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. سورۃ زمر کی آیت کو منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں, کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یا زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے سارے کے سارے گناہوں کو. یہاں دراصل جو بات بتائی گئی ہے استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ اگر انسان سے بہت سارے گناہ بھی ہو جائے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. یہاں پر دراصل ایک امید دلائی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کو منتخب کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آج کی ہماری زندگی بہت ہی زیادہ مصروف زندگی ہو گئی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو دعا کے لیے اور ایک استغفار کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے, اور اسی مصروفیت میں ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. تو اس تعلق کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو. آپ دیکھیں کہ بچے ہم سے مانوس کب ہوتے ہیں, جب بچے چھوٹے رہتے ہیں, اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی مصروفیت الگ ہو جاتی ہے, ہماری مصروفیت الگ ہو جاتی ہے, اور اس سے ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے ہمارے اور بچوں کے درمیان, اور وہ ڈسٹینس کی وجہ سے ہم میں خود ایک اجنبیت یا ان میں ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ اجنبیت اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب ہمارا ان سے کانٹیکٹ زیادہ ہو, بات چیت زیادہ ہو, اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو. اگر بچے اپنے کمرے میں اور ہم اپنے کمرے میں ہوں, وہ اپنے لیپ ٹاپ پر لگے ہوں اور ہم اپنے کام میں مصروف ہوں, تو آپ خود بتائیے کہ کیا ہمارا کنیکشن ان کے ساتھ ہوگا, اور ایک کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے دوریاں آپس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق کمزور ہوگا, ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو وہ ہونا چاہیے, ایک تعلق ہونا چاہیے, ان تعلقات میں کمزوری یا دوری آئے گی, اور اس تعلق کو کمزور ہونے کی وجہ سے یا اس تعلق کے کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پھر پیدا ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں, بندے اس سے مانگے, اس سے طلب کرے, اس سے کچھ چاہیں, اور اگر بندہ مانگتا نہیں ہے اور اسے طلب نہیں کرتا ہے تو دراصل پھر یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی کا اظہار ہے یا تکبر کی علامت ہے. کیونکہ جس میں تکبر ہوگا یا لاپرواہی ہوگی وہ لوٹے گا نہیں, پلٹے گا نہیں, اور جس کے اندر عاجزی ہوگی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہر دفعہ جو لفظ آیا ہے استغفار کا لفظ آیا ہے, ہم اس کو استغفار پڑھتے ہیں, اور استغفار جیسے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس سے سمجھ لیں تو ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, تھوڑا سا اگر ہم گرامر کے اس سے سمجھ لیں تو, کہ کبھی بھی جب سین لگتا ہے جیسے استفعال کے وزن پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا, مانگنا, چاہنا. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ استغفار، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں معافی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اوپر ہماری طرف متوجہ ہو. تو یہ طلب کرنا ہے دراصل، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی طلب کریں. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں، قرآن میں اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے. آپ نے ایک لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا قرآن میں کہ مستغفرین بالاسحار، ہے نا، سورہ آل عمران کی آیتوں میں آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں. تو یہ جو استغفار ہے یا جو توبہ ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، اور ہم اس سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، اور ہم طلب کریں گے تبھی وہ ہمیں دے گا. اور اصل چیز یہ کہ جب انسان یہ سوچے، انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تبھی وہ معافی مانگے گا نا. اگر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر کوئی معافی مانگ سکتا ہے؟ تو دراصل یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس سے اس کی رحمت کے اس سے امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز جو آج ہماری جو مصروفیت ہے، کہ بہت ساری مصروفیات نے ہمارے اس کنیکشن کو، جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اس کو بہت ہی کمزور کر دیا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے اس چیز کو حاصل کریں کہ وہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. تو آپ خود سوچیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف زندگی تھی. کیا آج ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ مصروف ہیں؟ نہیں دعویٰ کر سکتے. اللہ کے رسول کو گھر بھی دیکھنا تھا، ازواج مطہرات کی تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں، جنگ کے مسائل کو آپ کو حل کرنا تھا، جتنے امت کے مسائل اس وقت درپیش تھے ان سارے مسائل کو آپ کو حل کرنا تھا، اور مدینہ میں ایک نئی جو اسلامی سوسائٹی کو قائم کرنا تھا. ان ساری مصروفیات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول 70 دفعہ سے زیادہ معافی طلب کر سکتے ہیں یا کرتے تھے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی آتا ہے پریشان حال، یا کوئی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، یا ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط ہو، اگر ہم اسے کہیں کہ استغفار کریے، تو آپ خود ہی بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ لو کیا ہم کیا گنہگار ہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا ہمارا انداز. ہمارا اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط کیسے، اور ہم جواب میں یہ کہیں کہ آپ استغفار کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو سامنے والے کے ذہن میں سب سے پہلے سوال جاتا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگے یا ہم کیوں استغفار کریں؟ کیونکہ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے یا اس کے اندر ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوتی ہے
کہ میں نے کوئی
گناہ تو کیا ہی نہیں، یعنی مجھ سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں رہا. تو آپ دیکھیے کہ گناہ جو ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ ہم جانتے کہ بڑے بڑے گناہ ہم سے بالکل بھی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے دن رات جانے انجانے میں ہوتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کی ہلاکت کا باعث بنیں گے، یعنی اس کو جلانے کے لیے، اس کو جہنم کی سزا کا مستحق بنا دیں گے. تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے جب تک کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ اور پھر اس میں حدیث میں جو توبہ کی اہمیت پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے یا استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے. اس کی مثال اللہ کے رسول نے یوں بتائی ہے کہ ایک شخص جو کہ صحرا میں سفر کر رہا ہو، اور صحرا میں اس کے پاس جو اس کا اونٹ ہے، اور اسی پر سارا سامان اس کا لدا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان، پانی، ہر چیز اس پر ہے. اور جب اس کی وہ لیٹتا ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے، تو اس اونٹ اس کا گم ہو جاتا ہے، جو سامان، جو سب سامان سے لدا ہوا ہے. اور جیسے اس کی جو وہ جاگتا ہے جب نیند سے، دیکھتا ہے کہ اپنے اونٹ کو نہیں پاتا، تو اس کی پریشانی کا کیا حال ہوگا؟ وہ گھومتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور جب اس کو لگتا ہے کہ میرا اونٹ نہیں مل رہا ہے جس میں اس کی زندگی کا سارا سامان موجود تھا، تو وہ مایوس ہو کر آ کر لیٹ جاتا ہے. لیکن جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو پاتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اس خوشی میں اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس اونٹ کو دیکھ کر، کہ اس خوشی میں اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور اس کی زبان سے الٹے جملے نکل جاتے ہیں، یعنی اس خوشی کی کیفیت میں کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے جب وہ معافی طلب کرتا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معافی مانگنے سے، حالانکہ اس میں فائدہ کس کا ہے، یعنی ہم اگر معافی طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دراصل ہمارے معافی مانگنے کی وجہ سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. اور یہ معافی نہ مانگنا دراصل تکبر کی علامت ہے. اور سب سے پہلا کام جو انسان نے کیا تھا, آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھائے تھے, ہم پڑھتے ہیں نا آدم علیہ السلام کا واقعہ, اگر ہم پڑھیں تو اس میں کیا ہمیں ملتا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کر لیے, یعنی کچھ سیکھ لیے, یعنی ان کو توبہ کرنا نہیں آ رہا تھا, ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھا دیے, اور وہ کلمات ہمیں پھر سورہ اعراف میں ملتے ہیں, اور اعراف میں ہمیں وہ کلمات ان صورت میں ملتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ وہ کلمات کیا تھے, یہی کلمات توبہ کے, کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری طرف متوجہ نہ ہوا, تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم کہاں ہوں گے, خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کلمات جو حاصل کیے گئے ایک انسان نے جو حاصل کیے تو وہ کیا تھے, توبہ کے کلمات تھے. اور اس واقعے میں ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک انسانی رویہ نظر آتا ہے اور ایک شیطانی رویہ, کہ انسان کو جب غلطی کا احساس ہوتا اس نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, اور شیطان کو جب اس کی غلطی کا احساس دلایا گیا تو وہ کیا ہو گیا, اس میں آتا ہے نا کہ ابا واستکبر, اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو دراصل توبہ نہ مانگنا اور اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنا یہ کیا چیز ہے, یہ تکبر کی علامت ہے. تو دراصل ہم بہت زیادہ مصروف ہو کر یہ شو کرتے ہیں ایک طرح سے کہ ہم اس کی طرف سے لاپرواہی برت جاتے ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت مصروف ہیں, ہمارے پاس توبہ کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور کہاں ہم 70 دفعہ استغفار کریں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنا لینا چاہیے توبہ کو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا سورہ نوح میں کہ وہاں پر جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرو, معافی مانگو, وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کہ اگر تم توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے تو آسمان کو کیا پاؤ گے, برستا ہوا پاؤ گے. یعنی جب توبہ کرتا ہے انسان, یہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دیتا ہے, یعنی ہر چیز میں فراوانی, ہر چیز میں فراوانی. تو اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی, ہمارے ہر کام میں برکت ہو جائے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر ایک اور بات, ہم انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگے, یا پھر ہم سے تو گناہ ہوئے ہی نہیں ہے, یا پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہی نہ کرو یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو تاکہ گناہ نہ ہو اور پھر ہم معافی کی بھی ہم کو ضرورت نہ پڑے. لیکن آپ دیکھیں کہ کام تو ہم کو ہر حال میں کرنا ہے, لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہے, لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے, تعلقات بھی قائم رکھنے ہیں, اور ان تعلقات میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں, کبھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں. تو جب ہم ملاقات کریں گے, ملیں گے, ملنا جلنا ہوگا, تو غلطیاں تو ہوں گی, اور غلطی اسی سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے کہ نہیں. جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, کسی نے بہت اچھی مثال بتائی تھی کہ آپ کے گھر میں ایک میڈ ہے, یعنی کوئی کام کرنے والی ہے, اب برتن وہ دھوتی ہے ہمیشہ, اور اس سے کئی 2-3 دفعہ پلیٹ ٹوٹ گئی یا کوئی برتن چینی کا ٹوٹ گیا, تو آپ کہیں کہ آپ کو بھی برتن نہیں دھوتے کیونکہ سارا کام اس کے ذمہ برتن دھونے کا, اور آپ کہیں کہ میرے ہاتھ سے تو کبھی پلیٹ ہی نہیں ٹوٹتی, تو آپ نے کوئی کمال کا کام کیا نہیں, کیونکہ کام جس نے کیا اسی کے ہاتھ سے ٹوٹے گی, اور جو کام ہی نہیں کرتا وہ یہ کہے کہ مطلب مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب گناہ ہو گیا تو معافی نہیں مل سکتی, یا اگر ہم گناہ ہی نہیں کریں, ایسا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم گناہ ہی نہ کریں, کام تو کرنا پڑے گا, ہم کو فیلڈ میں تو رہنا ہے, ہم کو رشتہ داریاں نبھانی ہے, ہم کو تعلقات مینٹین کرنے ہیں, ہم کو اپنے بچوں سے دن رات ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, اپنے شوہر سے, اپنے گھر والوں سے, سب سے. تو کیا یہ ڈیلنگ کرنے میں ہم سے غلطیاں تو ہوں گی, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر کام پرفیکٹ کریں. تو یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی یا میرے ہاتھ سے تو کبھی پلیٹ ہی نہیں ٹوٹتی, تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو پلیٹ کیسے ٹوٹے گی, اگر آپ ایک طرف جا کر رہبانیت اختیار کر لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. آپ کو تعلقات رکھنے ہیں, اور ان تعلقات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے, کہیں نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس غلطی پر کیا کرنا ہے کہ بس اس غلطی پر اصرار نہیں کرنا, اس غلطی پر اڑے نہیں رہنا, بلکہ کیا کرنا ہے, معافی مانگ لینی ہے. پھر اس میں ایک اور جو بات آتی ہے کہ توبہ جو ہے کیوں ضروری ہے, اور توبہ میں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. جیسے کہ امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات کہی ہے, مولانا خرم مراد رحمہ اللہ نے بھی اپنی اس میں کتاب میں یہ بات بتائی ہے کہ اس کے لیے کوئی بتاتے ہیں کہ 3 چیزیں ضروری ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. 3 چیزیں کیا ہے کہ اپنے گناہ پر ندامت, شرمندگی کا احساس ہو, کہ جو چیز ہو گئی اس پر ہم کو شرمندگی ہو, اور یہ ہمیں اسی واقعے میں ملتا ہے آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب ان سے غلطی ہوگی تو انہیں کیا ہوا, شرمندگی ہوئی, ندامت کا احساس ہو کہ غلطی ہو گئی. دوسری چیز جو ضروری ہے اس میں کہ اس کے اوپر پھر استغفار, یعنی ہم پلٹ آئیں, جو کام کیا تھا وہاں سے پلٹ آئیں کہ اب آئندہ دوبارہ نہیں کریں گے. اور تیسری چیز مصمم ارادہ کہ اب اسی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے. پھر بھلے ہی غلطی سے اگر انسان سے ہو جاتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہ کیا ہو, تو اگر یہ تین چیزیں ہم دھیان میں رکھیں کہ ندامت ہو, اس کام کو چھوڑ دیں, اور تیسری چیز کہ اس کے اوپر دوبارہ اصرار نہ کریں, دوبارہ لوٹ کر نہ جائیں, تو یہ تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں توبہ میں, استغفار میں. اور دوسری چیز جو بات بتائی جاتی ہے کہ توبہ کے لیے دو ٹرم کا استعمال بہت ضروری ہے, یعنی اس کے بارے میں اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ جہاد اور دوسرا کیا ہے ہجرت. جیسے وہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بہت ایک طویل حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے کوٹ کیا ہے, اور ہم میں سے سبھی نے سنی ہوئی بھی ہے وہ حدیث, کہ ایک روایت کے الفاظ میں ملتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں روایت سے ہی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس نے 99 قتل کیے تھے, ہے نا, ہم میں سے سبھی نے سنا ہوگا. اس نے 99 قتل کیے, لیکن اس کو کیا تھا, اس کا ضمیر جاگا ہوا تھا, اس کا ضمیر زندہ تھا, اور اس کو یہ احساس تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے. کیونکہ اس کے ضمیر کے زندہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ اس کو اس اپنے ضمیر نے جب اس کے کچوکے لگایا کہ تم نے گناہ کے کام کیے ہیں, تو وہی سوچ اسے پھر کہاں لے جاتی ہے, کسی راہب کے پاس لے جاتی ہے. وہ جا کر ایک نیک شخص سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے واپس پلٹاؤں, کہ مجھے توبہ مل سکتی, یعنی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, مجھے معافی مل سکتی ہے. اب وہ راہب تھا, اور راہب نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے, اور کہا کچھ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اس نے یہ سوال کیا راہب نے, اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نہیں تمہیں توبہ نہیں مل سکتی, تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس نے غصے میں آ کر کیا کیا, اس کو بھی قتل کر دیا. یعنی اب جہاں پر 99 تھے کتنے ہو گئے, 100 ہو گئے. اب اس کو پھر کسی نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے وہاں جاؤ. آپ دیکھیں کہ یہ لفظوں کے فرق سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, کہ پہلے وہ کس کے پاس گیا, راہب کے پاس گیا, اور جب اس کو پھر دوبارہ کس نے کہا کہ کہاں جاؤ, عالم کے پاس جاؤ. جب وہ عالم کے پاس گیا تو اس عالم نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے توبہ قبول تمہاری, تم صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, جس کو ہم اپنے الفاظ میں قرآن نے جس کو توبۃ النصوحہ کہا ہے, کہ ایسی خالص توبہ کہ پھر دل کے اندر خیال بھی نہ اس کی طرف پلٹنے کا, جس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں. تو اس عالم نے اس کو جواب دیا کہ ہاں تم جو ہے تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے, لیکن تمہیں اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا, تم ایسا کرو کہ ہجرت کر جاؤ, یعنی یہاں سے چلے جاؤ, تم اس بستی کی طرف جاؤ, تم اپنی صحبت چھوڑ دو, جہاں تم رہتے ہو وہ جگہ چھوڑ دو, تاکہ تم جب نیک صحبت میں رہیں گے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم نیکی کے کام کرو. اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کی تڑپ کہ وہ 100 قتل کر چکا ہے, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کی تڑپ کہ وہ اسی وقت نکل جاتا ہے وہاں سے, یعنی اس نے دیر نہیں لگائی, یہ نہیں سوچا کہ میں کل نکلوں گا. ہمارا کام کہتے ہیں ہاں جمعہ سے شروع کریں گے, یا ہم کوئی بھی نیک کام جمعہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں کل توبہ کر لیں گے, اور وہ کل کبھی نہیں آتی. کیا ابھی ہم سوچتے کہ ابھی تو وقت نہیں ہے, بہت تھوڑے سے وقت میں کیا کریں توبہ, ہم کل کر لیں گے, نہیں. تو وہ شخص اسی وقت وہاں سے نکل کھڑا ہوا, اور جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو اسی وقت اس کی موت آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ جب اس کی موت آ گئی تو اب حدیث کے الفاظ میں تھوڑا سا بس روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے, کہ کچھ اس میں آتا ہے کہ جب اس کو موت آ گئی اور وہ شخص گر گیا تو وہ اس نے اس بستی کی طرف رخ کر لیا, اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر لیا جو نیک لوگوں کی بستی تھی, اور سینے سے گھسٹ کر سینے کے بل ادھر جانے لگا. اور کچھ روایت میں ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کیا کہ جب فرشتے آئے اور اس کے بارے میں پھر وہ جھگڑا کرنے لگے کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے, عذاب کے فرشتے سے اپنی طرف لے جانا چاہتے تھے, ان کی بات بھی صحیح تھی. انہوں نے کیا دلیل دی رحمت کے فرشتوں کو کہ اس نے 100 قتل کیے. اب رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں, یہ توبہ کر کے نکلا تھا, لہٰذا اس کا ارادہ نیکیوں کا تھا, ہو سکتا ہے نیکیاں کر لیتا تو لہٰذا اس کو ہم لے جائیں گے. اب حدیث میں الفاظ ملتا ہے کہ انہوں نے کسی ایک تیسرے فرشتے کو حکم بنایا, یا پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم راستہ ناپو اس کا رخ کس طرف زیادہ تھا. اگر اس کا رخ جو ہے یعنی یہ وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں سے نیک لوگوں کی بستی قریب تھی, تو لہٰذا اس کو رحمت کے فرشتے لے کر چلے جائیں گے. اور جب ناپا گیا راستہ تو نیک لوگوں کی طرف جہاں وہ جا رہا تھا وہ بستی قریب تھی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 گناہ کرنے کے باوجود, 100 قتل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنی رحمت میں اسے لے لیا, کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا, اس کی نیت کیا تھی کہ اپنے گناہوں پر اس کو شرمندگی تھی, اس کو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو چکا تھا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم شروعات تو کریں, ہم ایک قدم تو بڑھائیں, ہم دل میں ارادہ تو کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے, اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہگار نہیں ہیں. ایک اور بھی بات بہت اہم ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ہم ایک جملہ بہت کہتے ہیں, ہم تو بہت گناہگار ہیں, ہے نا, ہم جیسے گناہگار کہاں یہ کام کریں گے, ہم تو بہت گناہگار ہیں. تو اس پر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کا جملہ ہے, کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا, سامنے والا خود بخود کہتے ہیں نہیں آپ تو بہت نیک ہیں, تو دراصل آپ چاہتے کیا ہیں؟ اپنی تعریف. تو یہ جملہ کبھی بھی نہ کہیں, کیونکہ یہ جملہ دراصل خود بخود تکبر کی علامت لگتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں, تو یہ جملہ کبھی نہ کہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں, فلا تزکو انفسکم, کہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ کہو, واللہ اللہ یزکی من یشاء, کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے یا اس کو تزکیہ کرتا ہے. تو ہم کو بہت زیادہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھرنا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, یا میں یہ جملہ بھی کہ میں بہت گناہگار ہوں, تاکہ سامنے والا پھر خود بخود کہہ دے کہ نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں. تو یہ جملہ دراصل ریاکاری کی علامت ہے, تو یہ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے. پھر ایک اور بات جو ہوتی ہے اکثر اس میں, کہ توبہ سے ہم جو پیچھے ہٹتے ہیں یا استغفار کرنے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں, اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جب اللہ نہ کرے کہ ہم سے ایک گناہ ہو گیا اور پھر ہم کو اس گناہ کا احساس بھی ہو گیا اور ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی, تب دوبارہ ہم کو اس گناہ کی طرف جانے سے ایسی کراہت محسوس ہو جیسے کہ جب ہم سب خواتین ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ گھریلو کام ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب گھریلو کام کرتے رہتے ہیں. جب ہم پورے گھر کی صفائی جس دن ہم کرتے ہیں, سب ہم نے صفائی کی, ہم نے کچن صاف کیا, ہم نے اپنے بیڈ روم ڈرائنگ روم سب صاف کر لیے, اس کے بعد آخر میں ہم واش روم دھوتے ہیں, واش روم بھی ہم نے دھو لیا, واش روم دھونے کے بعد آپ نے خود فریش ہو گیا, آپ نے خود بات لیا اور اس کے بعد آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے. اب اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے کہ جاؤ اور دوبارہ واش روم دھو, تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جائے گا دوبارہ؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے, اب تو ہم فریش ہو گئے, اب یہ کام نہیں کریں گے, اب کل پر ہم اس پر ٹال دیتے ہیں اس کو. تو ہمیں کراہت آتی ہے نا کہ جب ہم خود نہا دھو کر فریش ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ گندگی کی طرف جانا کیسے لگتا ہے, کہ اس سے ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں اب ہم دوبارہ پھر گندے ہو جائیں گے. تو بس ایسے ہی ہمیں احساس ہو کہ ایک بار جب ہم نے معافی مانگ لی تب اس گناہ کی طرف ہمارا قدم بھی نہ جائے, کہ جب ہم ایک بار صاف ستھرے ہو گئے, جب اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دیا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت برسا دی, تو پھر اب ہمیں کیا ہو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا ہمیں ایسے ہی لگے جیسے کہ ہمیں دوبارہ صاف ستھرا ہونے کے بعد گندگی کی طرف جانا لگتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم خود کتنا بھی کر لیں, یعنی ہم خود کتنے بھی نیک بن جائیں, اس بنی اسرائیل کے اس شخص کو کیا کہا گیا تھا, اس عالم نے کیا مشورہ دیا تھا کہ تم کیا کرو, ہجرت کر جاؤ. تو جو دو چیزیں یاد رکھنے کی, یا تو ہجرت کرنا ہے یا پھر جہاد کرنا ہے, کہ یا تو تم اس بستی سے نکل جاؤ, یعنی اس برائی سے کس کی طرف چلے جاؤ, اچھائی کی طرف چلے جاؤ, یا پھر اگر تم نہیں جا سکتے تو پھر جہاد کرو, یعنی معاشرے میں رہ کر تم برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ اگر ہم خود کتنی بھی معافی مانگے, آج ہم گناہ سے رک جائیں, پھر گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو کل اس پر معافی مانگ لے, لیکن اگر معاشرے میں سارے وہی کام ہو رہے ہیں تو ہم کب تک اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں کوئی؟ آپ خود دیکھیں کہ پہلے کوئی بھی برائی ہمیں جو ہے وہ اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے, پھر جب ہم دن رات اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ برائی نہیں لگتی. تو معاشرے میں اگر دن رات برائیاں ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, جہاد کرنا ہوگا, کہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کم از کم ہمیں کرنی ہوگی, کیونکہ یا تو برائی کو ختم کرو یا پھر برائی میں انوالو ہو جاؤ. تو لہٰذا جہاد بھی ضروری ہے کہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ پھر گناہوں میں ہم ملوث نہ ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم خود نیک بن جائیں اور باقی جو چاہے لوگ کرتے رہیں, تو ہم خود بھی نیکی پر قائم نہیں رہ سکتے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اپنا گھر بہت صاف ستھرا کر لیں اور ہمارے دروازے کے سامنے گٹر بہ رہا ہو, تو آپ خود بتائیے کہ کیا گھر محفوظ رہے گا؟ اسمیل تو ہر وقت آتی رہے گی. تو لہٰذا اس لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے استغفار میں, کہ جہاد کرو یا تو پھر ہجرت کر جاؤ. اور جہاد کا مطلب کیا ہے کہ کوشش اور جدوجہد کی جائے کہ معاشرے سے برائیوں کو ہٹایا جائے. اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی کتاب میں, کہ ہم برے عمل سے کس طرف ہجرت کریں, نیک عمل کی طرف. اگر ہمارے دل میں کچھ خیالات ہیں ایسی, یعنی برائی ہے کسی کے تعلق سے, حسد ہے, کینہ ہے, تو دل کو ان برے خیالات سے پاک کر کے پاکیزہ خیالات کی طرف لے آیا جائے. اسی طرح سے اعمال میں اگر برائیاں ہمارے عمل میں برائیاں پائی جاتی ہیں, تو ان برے اعمال سے بچ کر کہاں آیا جائے, نیک عمل کی طرف آیا جائے. تو یہ بھی کیا ہوا, دراصل برائی سے نیکی کی طرف آنا, یہ بھی ہجرت ہوئی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے اس میں, کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہو گئے, ہم کیا کریں, ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اب ان سے کہو کہ استغفار پڑھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ لو کیا ہم گناہگار ہیں کہ ہم استغفار پڑھیں, اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے کچھ بتایا نہیں, ہمیں کوئی ایسی چیز بتائی جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم کیا کریں. ان سے کہا جاتا ہے کہ سید الاستغفار پڑھیں, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جو شام میں پڑھے اور اس سے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اگر اس کا دن میں انتقال ہوتا ہے, اور جو دن میں پڑھے تو اگر وہ شام میں انتقال ہوتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس نے دن میں کیے. اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے. تو جب ان سے ان کو آسان چیزیں بتائی جاتی تو لوگ کہتے ہیں کہ لو اتنا آسانی سے کیا ہوگا, ہمیں کوئی مشکل بتائیے, یعنی کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اب اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ ہاں 7 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو الٹا ہو کر, تو کہیں کہ ہاں یہ آپ نے وظیفہ صحیح بتایا. تو یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل چیز کریں گے تبھی معافی ملے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ صدق دل سے جائیے, یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ قوم ایمان نہیں لا رہی تھی, اپنے رسول کی بات نہیں مان رہی تھی, اتنی زیادہ ہٹ دھرم تھی کہ ان سے بیزار ہو کر یونس علیہ السلام وقت سے پہلے وہاں سے ہجرت کر گئے. لیکن جب وہ قوم کو لگا کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے اور انہوں نے آسمان پر دیکھا کہ بادل پر برسنے والے ہیں اور وہ بادل دھوئے کے نظر آ رہے تھے, ان سب نے کیا کہ سارے یعنی کچھ ان کو سمجھ نہیں آئی, لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے کہ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. آپ دیکھیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, آتا ہوا عذاب ٹال دیا نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں جو باتیں وہ چینج نہیں ہو سکتی, تبدیل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ واحد قوم ہے جن کے اوپر آتا ہوا عذاب ڈالا گیا. کیوں؟ وجوہات کیا تھی؟ انہوں نے اجتماعی توبہ کی, استغفار کیا. تو استغفار کے اتنے فائدے ہیں, جو سورہ نوح کی وہ آیت اتنی پیاری آیت ہے کہ وہ یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کو برسا دے گا, آسمان کے دروازے کھول دے گا. اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تم متقی بن جاؤ, تو زمین بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کرے گا, یعنی زمین سے رزق ابلنے لگے گا اور آسمان سے رزق برسنے لگے گا. تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا رحمت برسا سکتا ہے, تو اگر ہم استغفار کریں تو ہماری زندگی میں بھی برکت آ سکتی ہے. یعنی ہم ہر معاملے میں, ہماری زندگی میں, یعنی ہمارے وقت میں, ہمارے رزق میں, ہمارے ہر چیز میں برکت آ جائے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے, ایک بہت طویل حدیث ہے جس کا میں ایک چھوٹا سا آخر کا جملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, کہ جب اللہ کے رسول نے ایک طویل حدیث سنائی توبہ کے بارے میں ہی, پھر آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ بنایا, اور اس کی لمبائی اللہ کے رسول نے اتنی بتائی. دو روایت ملتی ہیں کہ یا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان یا سوار اگر اس پر 40 سال سفر کرے تو تب تک بھی دروازے کی مسافت طے نہیں ہوگی, اور ایک انسان یا ایک سوار اس پر 70 سال تک سفر کرے تو بھی وہ دروازہ اتنا لمبا ہے کہ اس کی مسافت طے نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ صرف توبہ کرنے والوں کے لیے بنایا ہے, یعنی اتنی اس کی لمبائی ہے. اور جب یعنی قیامت کی نشانی ظاہر ہونے سے پہلے تک جو بھی توبہ کرے گا, یا موت کا غرغرہ آنے سے پہلے جو بھی توبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اتنا, یعنی دراصل وہ دروازے کی لمبائی بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ توبہ کی طرف رجوع کرے, توبہ کرنے کے لیے پلٹیں. اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلٹ جانا, رجوع کرنا. ایک کسی نے بہت اچھی مثال بتائی تھی کہ توبہ دراصل کیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ توبہ کیا ہے, یعنی ہم اسی وقت توبہ کریں گے. ہمارا یوزولی جو معمول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے ہاتھ گال پر رکھتے ہیں کہ توبہ. تو توبہ یہ نہیں ہے, توبہ تو ایک دل کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں. اور یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میرے بندے نے واقعی توبہ کی ہے نہیں کی ہے. کہ اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں ڈرائیو پر جا رہے ہوں, کسی کے گھر ہمیں جانا ہے اور ہم راستہ بھول گئے ہوں اور ہم بھٹک رہے ہوں راستے میں, تو ہم کیا کریں گے پھر؟ جب اگر ہم راستہ بھٹک رہے ہیں, ہمیں راستہ نہ مل رہا ہو, ہم بھول بھلائیوں میں بھٹک گئے ہوں, تو ہم کیا کریں گے؟ یا پھر واپس پلٹ آئیں گے نا. کہ جب اگر راستہ نہیں ملا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے کہ ہم وہاں سے چلتے ہیں جہاں سے ہم نکلے تھے, تاکہ پھر ہمیں صحیح راستہ پتہ چلے. تو یہ جو واپس پلٹ آنا ہے, کہ جب ہم کو احساس ہو جائے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں, ہم بھول بھلائیوں میں بھٹک گئے ہیں, تو واپس پلٹ آنا, تو یہی دراصل توبہ ہے. کہ انسان غلطی کر جاتا ہے, اس سے غلطی ہوگی, یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غلطی نہیں کرے گا, بلکہ غلطی ہوگی. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ غلطی ہونے کے بعد جیسے اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی, وہ واپس پلٹ آ جائے. جیسے کہ اس میں آتا ہے نا سورہ آل عمران میں آتے, بہت ہی اچھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہ جب وہ لوگ جن سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے, یعنی غلطی ہو جاتی ہے, فحش کام ہو جاتا ہے, وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, یعنی فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا, فحش کا لفظ یہاں پر آیا ہے, کوئی معمولی لفظ نہیں ہے یہ. کہ جب ان سے اگر بڑا بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. اور دوسری جو اہم بات بتائی گئی کہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ اپنے اس گناہ پر یا وہ جو کام کر بیٹھے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے, یعنی اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے رہتے. ہمارے یہ تصور کیا پایا جاتا ہے؟ چلو کر لو, بعد میں حج کر لیں گے، چلو کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے بڑھاپے میں. نہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ مومن یا مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، اور غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر وہ بار بار اس طرف جانا اس کو بہت ہی اس پر کراہت اس کو محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا اصل چیز یہی ہے کہ گناہ پر اصرار نہ ہو، یعنی اگر ایک بار گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو دوبارہ کرنے کی ہمارے اندر کوئی خواہش نہ ہو. یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک اور اس میں آتا ہے روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت کے بارے میں جس میں یہی بات تھی کہ جب ان سے ظلم ہو جاتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چوری اور ڈاکہ کرتے ہوں چوری کرتے ہوں گے ڈاکہ ڈالتے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندوں سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ نیک بندے بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ گناہ پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ جب ان کو جب اللہ تعالیٰ کا یاد آ جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے گناہوں کی طرف گناہوں سے پلٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو لہٰذا یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مطلوب اور محبوب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہو، کہ انسان سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ کیا کرے. غلطی ہونے کے بعد شیطان ایک طرف ہمیں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے. جیسے یہاں پر کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. شیطان ہمارے دل میں احساس ڈالتا ہے کہ اب تو تم سے گناہ ہو گیا، اب تو تم کوئی کسی کام کے نہیں رہے، اب ختم، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اندر ہی اندر وہ انسان کو دراصل گھلاتا رہتا ہے اور ڈراتا رہتا ہے کہ اب تم سے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم نے گناہ کا کام کر لیا. کسی کی بھی ہم مثال لے لیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہم نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو اب کیا کرے کہ شیطان اتنی مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ انسان پھر ہر نیک کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب میرا نیک کام کر کے کیا فائدہ، اب میں نیک کام کس لیے کروں کیونکہ مجھ سے تو گناہ سرزد ہو گیا. تو یہی مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اب دیکھیں کہ اکثر لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، سوسائڈ کیوں کرتے ہیں، یہی چیز کہ وہ اللہ کی رحمت سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جب ہمیں بندے معاف نہیں کرے تو اللہ کیا معاف کرے گا. تو لہٰذا نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے ہو سکتا ہے کبھی فرعون بن بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بادشاہ فرمائے نا کہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ وہ سارے کے سارے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور لیکن اس نے شرک سے پرہیز کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ کو سوچے کہ سمندر کے جھاگ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو دراصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں معاف کرتے. بہت سارے انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ غلطی ہو جاتی ہے کسی انسان سے کہ معاف کر دو تو کہتے کہ نہیں ہم نہیں معاف کرتے. تو یہ بھی دراصل کس بات کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے. تو یہ جملہ بھی کہ ہم جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں معاف کرتے، یا پھر ہم ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بےچارا سامنے والا بد دل ہو جاتا ہے. تو نہیں، یہ جملہ بالکل کبھی نہ کہیں کہ آپ خود سوچے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو لہٰذا ہمیں بھی اگر کوئی بندہ ہم سے غلطی کی اپنی معافی طلب کرے تو ہمیں بھی کیا چاہیے، معاف کر دے. آپ خود دیکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیوں ہونا چاہیے کہ اگر ماں بچے کو ڈانٹ دیتی ہے یا بچے نے کچھ غلط کام کر لیا اور ماں نے اسے باتیں سنا دی، اب ماں کی کیا خواہش ہوتی ہے، بچہ آ کر کیا کرے، معافی مانگے. اور جب بچہ آ کر معافی مانگتا ہے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے، کتنی خوش ہوتی. اگر وہ بچے کو پہلے جس کام سے منع کر رہی ہو کیا کرتی ہے، خوشی میں وہی کام کرنے کی اجازت دے دیتی ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم تو ماں ہیں اور ہم پھر اتنا خوش ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو اس وہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ بھی کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں، میری طرف رجوع کریں، میری طرف پلٹ آئیں تاکہ میں ان کے اوپر مہربان ہو جاؤں. اور یہ جو لفظ آتے ہیں نا کہ فتح والے، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو گیا، یعنی جب اگر ہم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر مہربان ہو جاتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ایک اور بات ہے کہ ہم جب اس پر ہم قائم، بہت مشکل ہے کہ قائم رہے، لیکن دل میں ارادہ ضرور کریں کہ جیسے وہ شخص نے کیا تھا بنی اسرائیل کے، کہ اس نے اتنا مصمم ارادہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے فرشتے بھیج دیے اور انہوں نے اس کو بچا لیا، یعنی اس کو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا گیا. تو اگر ہم دل میں مصمم ارادہ کریں، اس کے بعد غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دل میں مصمم ارادہ ضروری ہے کہ ہم آئندہ اس گناہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، یا اس کی طرف جانا بھی ہمیں ایسا لگے جیسے کراہت ہمیں محسوس ہو. اور پھر دن جو اللہ کے رسول نے جو ہمیں اذکار بتائے ہیں کہ سید الاستغفار جیسے بتایا گیا کہ وہ ہم کریں صبح شام یا ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اس کا ذکر کریں. اس کے بعد اور بہت ساری دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ہم وہ دعائیں کریں تو وہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. اور بھی بہت سارے اذکار ہمیں اللہ کے رسول نے بتائے تو وہ اذکار ہم دن رات کرتے رہے اور اس کا ترجمے پر بھی ہم غور کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ترجمہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم اس کو صرف رٹے رٹائے جملوں کی طرح پڑھ لیتے ہیں. تو اس کو احساس کر کے پڑھے کہ ہاں مجھ سے ہوئی ہے یہ غلطی اور اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہو جائے. تو جب ہم احساس کے ساتھ پڑھیں گے تو تب اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو دل کے اندر ہم کو گناہوں پر شرمندگی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہم پر گناہوں کی شرمندگی ہو. دوسری چیز ایک اور چیز جو آخر میں ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اکثر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا, جیسے آج کل بہت وہ ٹرم یوز کیونکہ ہم لوگ دن رات کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہتے ہیں, اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے کام کی چیزیں جو میسج موبائل میں بہت آ گئے تھے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلے ہم ایک لفظ یوز کرتے تھے, جب ہم کاپی اور پینسل کا استعمال کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ رب کر دیا جائے. اب دیکھیں رب کرنے سے کیا ہوتا ہے, نشان پھر بھی باقی رہ جاتا ہے, لیکن ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, بالکل ہی نکل جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے سے وہ گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ دوبارہ اس کے لیے وہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم گناہ پر شرمندہ ہو اور دوبارہ اس طرف جانے کا نہ سوچیں, کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں کہ انسان یہ سوچ کے کہ پھر اور معافی مانگ لے گا. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ ہمارے دل کے اندر خواہش ہو کہ آئندہ ہم کبھی اس گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے یا ہم اس کی طرف جائیں گے بھی نہیں جس کی وجہ سے ہم کو شرمندگی اٹھانی پڑی. تو لہٰذا ڈیلیٹ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کے لیے دن رات استغفار کرنا ہوگا, دن رات, اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور اگر ہم استغفار کریں گے تو اس کے فائدے ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اور استغفار کب کی ہوتی ہے کہ مطلب ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ موجود ہوں, اور ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہر طرف خاموشی چھائی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بتائی نا کہ وہ رات کی آخری گھڑیوں میں استغفار کرتے ہیں, اور جو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کی مغفرت فرما دوں, اور ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم میں سے ہر کوئی مستحق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں کہ استغفار کریں. لہٰذا کوئی ایک, یعنی ہم دن میں مخصوص کر لیں کہ کوئی ایک رات تو ہم ضرور, یعنی ہفتے میں اگر ہم سے روزانہ نہیں ہوتا ہے اٹھنا تو ہم کم از کم تھرس ڈے والی نائٹ ہم سوچ لیں, کیونکہ ہمارے یہاں کا ویکینڈ جو ہے تھرس ڈے ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ کل فرائیڈے ہے, چھٹی رہے گی, ہمیں بچوں کے لیے بھی نہیں اٹھنا ہے نہ آفس کے لیے اٹھنا ہے, تو ہم تھرس ڈے کے لیے ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ہم تھرس ڈے کی نائٹ میں ضرور اٹھیں گے اور رات کی آخری گھڑی میں ضرور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے. یا اگر جس کے لیے جو دن صحیح, اور اگر جو روز کرتا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ, لیکن رات کی گھڑیوں میں, اور آپ دیکھیں کہ اس کا فرق ہی الگ ہوگا, یعنی آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے جو آپ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو قطرہ بہت محبوب ہے, دو قطرے, ایک تو شہید کے خون کا قطرہ کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا جاتا ہے, اور دوسرا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہنے والا آنسو, جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارا آنکھ سے بہا ہوا آنسو اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موتیوں کی طرح چن لیتے ہیں. تو رات کی آخری گھڑی میں بیٹھ کر ہم خود تھوڑی دیر کے لیے سب طرف سے اپنا رشتہ سمجھے کہ ختم کر لیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں, اور پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ اپنے گناہوں کا احساس اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب انسان کو اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو ہمارا رشتہ کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو یہ چیز کیا ہے, یہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر دیتی ہے. جو آج وہ تعلقات میں جو کمی آ گئی نا کہ ہمارے آپس کے تعلقات بھی بہت کم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے تعلقات تو سمجھے ختم ہی ہو گئے ہیں, ہم نماز بھی ایک طرح سے رسم کی طرح پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس کو ایک ریچول بنا لیا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن جڑا رہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, آخری گھڑیوں میں, رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا, اور پھر امید ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کرے گا. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے سارے کے سارے گناہوں کو اور وہ رحم کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں, کیونکہ مایوسی کہاں لے جاتی ہے, کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے تعلق کو کمزور کرے, اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرواتا ہے کہ اب تمہارے کوئی نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یا معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تم سے گناہ ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف مہربان ہو, متوجہ ہو, تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور روز کرتے رہنا چاہیے, یہ نہ سوچے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں, اور اس کے لیے استغفار سب سے بہترین ذریعہ ہے. یعنی اور وہ اس میں یہی ہوگا کہ تہجد کے وقت اگر ہم اٹھنا اپنا معمول بنا لیں, تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ تہجد کی بھی ہمیں عادت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ سے استغفار ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا, اور پھر ہمارے اندر اپنے گناہوں کا احساس بھی رہے گا کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہماری زندگی کو اور آسان بنا دے گی, اور استغفار کریں گے تو اس کا فائدہ بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہمارے دل میں پیدا کرے تاکہ ہم اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اس کی وجہ سے اس کی رحمت کے مستحق اور امیدوار بھی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس بات پر ہم کو احساس دلائے کہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اس کی معافی مانگنے والا بھی بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.